الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، صدق الله العظيم. حاضرين محترم، گزشتہ جمعہ میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس زندگی کے لیے ہم نے اس دنیا میں کیا تیاری کر رکھی ہے، ایک ایسی یقینی چیز کہ جس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے، یقینی طور پر اس سے ہر شخص دوچار ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کوئی نفس ایسا نہیں ہے جو موت کا مزہ نہ چکھے. یقیناً ہر آدمی نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد ایک زندگی ہے نہ ختم ہونے والی. اس دنیا کی تو بہرحال زندگی محدود ہے، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30، کوئی 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، جو بھی مختلف اللہ نے جس کی جتنی مدت رکھی ہے وہ بہرحال یہاں پر گزارے گا. لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی. قبر کی زندگی ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کتنے عرصے ہمیں ٹھہرنا ہوگا. وہ بھی ایک عالم ہے جو انسانوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. وہاں جو صورتحال ہے اور جو کچھ پیش آنے والا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس کی اطلاع دی ہے. تو میرے عزیز بھائی، جن حالات سے ہمیں سابقہ پڑھنے والا ہے، جو حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جس عالم میں ہم نے منتقل ہونا ہے، اس عالم کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اصل میں بس اسی فکر کے پیش نظر یہ سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ اگر نہیں کی تو آپ کرنی شروع کر دیں. غفلت میں ہے تو بیدار ہو جائیں، ورنہ کب تک؟ موت تو ہر انسان کی تاک میں، کسی وقت بھی اس کو آن پکڑے گی، اور انسان کو مفر نہیں ہے. کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ صاحب ابھی تو مجھے بڑے کام ہیں، ابھی تو میں نے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، ابھی تو میں نے فلاں کام بھی کرنے ہیں، فلاں کی شادی بھی کرنی ہے، فلاں فریضہ بھی میرے ذمے ہے. کچھ نہیں، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ہمارے مسجد میں نمازی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ بھئی میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا نہیں جب تک کہ تمام فرائض سے فارغ نہ ہو جائے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ایسا کسی کے ساتھ معاملہ فرما لیں تو بہرحال اچھی بات ہے کہ تمام فرائض سے فارغ ہو گیا، لیکن یہ بات یقینی تو نہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص سارے کام نمٹا کے جاتا ہے، اس سے پہلے دنیا سے جا نہیں سکتا. ان بیچاروں کا خود بھی انتقال ہوا تو بہت سے کام باقی تھے جو رہ گئے تھے. بہرحال انسان سوچتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. بس انسان کا کام تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ غفلت میں نہ رکھے، بیداری اپنے اندر پیدا کرے. بہرحال پچھلے جمعے جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ، قبر سے متعلق بہت کچھ ہمیں بتلایا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آخرت کی وادیوں میں سے یہ سب سے پہلی وادی، اگر یہاں سے چھوٹ گیا تو انشاءاللہ اس سے آگے اور بھی آسانیاں ہوں گی، اور خدا نہ کرے اگر یہاں پکڑا گیا آدمی اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت گھاٹیاں آنے والی ہیں. اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میرا معاملہ کیا ہوگا, تو یہاں میں اس لیے کھڑے ہو کر روتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ بھی ہے, آپ نے فرمایا, اس کا خلاصہ یہ کہ قبر ہر روز انسان کو پکارتی بزبان حال, وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں تاریکی کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں, یہاں کوئی روشنی نہیں, یہاں ظلمت ہی ظلمت ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور آدمی خود بھی اپنے ہاتھوں سے جن کو قبر میں دفناتا ہے, تو آپ سوچو کہ کس قدر اندھیرا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی دست بھی اگر ہوتی ہے تو مٹی سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. نہ ہوا کا گزر ہے, نہ روشنی کا گزر ہے. ایک ایسا مکان, ایک ایسا گھر کہ قبر کے اندر بالکل آدمی بند ہو جاتا ہے. اس مٹی منو مٹی جو ہے منو ٹنوں کے حساب سے مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں, اور پھر کوئی اس کو پیچھے پلٹ کر خبر بھی نہیں لیتا. تو الا یہ کہ آدمی کے اعمال اچھے ہوں, اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر اس وقت کوئی کام آنے والا نہیں. اب یہاں چاہے باپ کتنی بھی محبت کسی سے کرتا ہو, اپنی اولاد کو ان تکلیفوں کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہو, ماں جتنی چاہے محبت کرنے والی ہو, بیوی چاہے جتنی محبت کرنے والی ہو, اولاد چاہے جتنے حقوق کی ادا کرنے والی ہو, لیکن بتاؤ کیا قبر میں کوئی کام آ سکتا ہے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آتا. اسی لیے فرمایا کہ اعمال اصل چیز ہیں, کہ اعمال جو ہیں کام آئیں گے. اگر اچھے اعمال ہیں تو انشاءاللہ کام آئیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اگر وہ مومن آدمی ہے, نمازی آدمی تھا, تو نماز اس کے سرہانے آگے کھڑی ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے روزے اس کے داہنی جانب آ جاتے ہیں, اسی طریقے سے اس کے دیگر اعمال زکات ہے بائیں جانب آ جاتی ہے, اور دیگر اعمال صالحہ نیکیوں کے جو کام کرتا تھا اس کے پائنکیوں کی طرف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگر کسی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے, اگر سر کی طرف سے آنا چاہے تو نماز روک دیتی ہے, خبردار ادھر سے آنے کی ضرورت نہیں, یہاں میں کھڑی ہوں. دانی جانب سے آتا ہے تو روزہ کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے دیگر اعمال ہیں, تو گویا کسی طرف سے عذاب کو راستہ نہیں ملتا اور واپس چلا جاتا ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ اعمال کام آئیں گے. انسان یوں نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, بیکار وقت گزار دیا, الحاظ باللہ بیکار نہیں, بلکہ یہ وقت کام, یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آخرت کی کرنسی تو بھائی یہی اعمال ہے, انہی اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں, دکھلاوے کے طور پر نہ ہوں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آسانی کا معاملہ ہو جائے. لیکن خدا نہ کرے اگر اعمال ہی کسی کے پاس نہیں ہے, نہ نماز پڑھتا تھا, نہ روزے رکھتا تھا, نہ زکات دیتا تھا, نہ حج کرتا تھا, نہ کوئی اور نیک اعمال کرتا تھا, پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں کم از کم فکر تو کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا, آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھئی یہاں پر یہ دو قبریں ہیں اور دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے. اصل یہ ہے کہ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ عذاب قبر حق ہے. آج لوگوں نے اس کو بھی متنازع بنا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند احادیث ہیں, آپ کے اقوال ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی عذاب قبر کے منکر. ایک کتاب لکھی گئی ہے, اس کا نام ہے کیا عذاب قبر حق ہے. تو اس کا جواب میں جو لکھی گئی کیا عذاب قبر حق ہے, اس کے جواب میں لکھا گیا ہاں عذاب قبر حق ہے. تو اس لیے ایک نے تردد کا معاملہ کیا ہے, شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں, اور دوسرے نے الحمدللہ اس کے جوابات دیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. چنانچہ خود قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے, اور احادیث مبارکہ میں تو بالکل واضح طور پر یہ بات جو ہے وہ بالکل کھلی طور پر بدیہی طور پر ہے کہ عذاب قبر حق ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے, تو دونوں صحابی تھے, یعنی کہ کوئی عام معمولی آدمی تھے. اور فرمایا کہ عذاب قبر کوئی بڑی بات پر نہیں ہو رہا. ایک کو تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے, یعنی بعض روایت میں یہ ہے کہ پردہ نہیں کرتے تھے, اور بعض روایت میں ہے کہ پیشاب کی چھینٹے وغیرہ سے نہیں بچاتے تھے اپنے آپ کو. اور ایک شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ چغل خور تھا, چغلیاں لگاتا تھا, ادھر کی ادھر باتیں کرتا تھا. اب دیکھیے کوئی بہت بڑی بات تو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ کیا کہ ایک ٹہنی منگائی سبز رنگ کی ہرے, اور اس کو بیچ میں سے چیر کے آدھی ایک قبر پر گاڑ دی, آدھی ایک قبر پر گاڑ دی. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ امید ہے جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی عذاب قبر میں تخفیف رہے گی. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عذاب قبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلایا, صحابہ کرام نے پوچھا اور آپ نے اس کی تخفیف کے لیے خاص عمل بھی کیا. لیکن دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے, اس لیے آپ نے خاص عمل بھی کر لیا. اب یقیناً وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کیا ہوگا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کوئی قول جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو بدلا بھی دیا گیا کہ اس طرح سے کر لو گے تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. ہمارے لیے ایسا کچھ نہیں, اول تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس خبر کو عذاب قبر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان صحابہ کرام کی تخصیص ہو, اس لیے کوئی شخص اس کا یقین نہ کرے کہ بھئی ہم اگر ایسا کریں گے تو ایسا ضرور ہوگا. البتہ اتنی بات ضرور ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبز درخت جو ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ جب تک سر سبزی رہتی ہے, اگر قبر کے سرحانے کوئی درخت اور پودا ہے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ چونکہ تسبیح کرتا ہے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں. تو ناممکن تو نہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو جو چاہے ہو جائے, لیکن اس کا ایسا یقین کہ بھائی جیسے نبی نے بتلایا تو اس کی بات تو اور ہے, اور ہماری بات صرف جو ہے وہ امید کے درجے میں کہ اللہ چاہیں گے تو ایسا کر دیں. ایک تو یہ پتا چلا کہ پیشاب کی چیروں سے بچنا چاہیے. بعض لوگ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں وہ اندازہ لگا لیں اس کہ اس طریقے سے پیشاب کرنے سے ایک تو خیر کپڑے ہی ناپاک رہتے ہیں اور وہ عام طور پر استنجا بھی نہیں کرتے, نتیجہ یہ کہ ان کی پینٹیں اور ان کا جو لباس ہے وہ بھی خراب ہی رہتا ہے, اور بعض لوگ جو ہیں وہ چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے. اسی طریقے سے بعض اپنے پیشاب سے تو پرہیز کرتے ہیں لیکن جانوروں میں رہتے ہیں تو گائے بھینسیں اور دیگر جو جانور ہیں ان کے پیشابوں اور ان کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے, تو بہرحال ان سے بچنا چاہیے. اور دوسری جو بری عادت ہے چغل خوری کی, کہ آدمی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کی بات لگانا اور مقصد یہ ہو کہ دوسرا نظر سے گر جائے, کیونکہ اس میں مقصد کی بھی بات ہوتی ہے. اگر مقصد خدا نہ کرے یہ ہے کہ اس شکایت لگانے سے میں نظروں میں چڑھ جاؤں گا اور دوسرا آدمی نظروں سے گر جائے گا تو یہ مناسب نہیں. اس طرح کی حرکت کرنا اس نیت سے کرنا درست ہے. البتہ اگر بعض مقام پر ایسا ہو کہ واقعتاً وہ شخص ادارے کو نقصان پہنچا رہا ہو, اس کے عمل سے نقصان پہنچ رہا ہو, اور وہ دیانتداری کے ساتھ اس بات کی اطلاع جو ہے وہ اپنے مالکان تک پہنچا دے تو یہ چغل خوری میں داخل ہے. اس لیے نیت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ ہم کس نیت سے کیا عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جاننے والے ہیں, تو بہرحال چغل خوری کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو وہاں کچھ خبریں تھیں مشرکین کی, تو آپ نے فرمایا کہ ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو کہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب کی آوازیں سنوا دیں جو میں سن رہا ہوں. اس سے ہی پتا چلا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اب قبر سے مراد یہ صرف گڑھا یہی والا نہیں, بلکہ گڑھا چاہے یہی ہو ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے, اور وہ معمولی عالم نہیں ہے. اس لیے بظاہر ہماری نظروں میں تو ایک شخص ایسے ہی پڑا ہوا ہے, لیکن اس کو جو عذاب ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں. اس لیے اس تگدوں میں نہ پڑے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ہے اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں تو عذاب کہاں سے ہو رہا ہو. اللہ رب العزت کے لیے دیکھیے یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کی ایک روح ہوتی ہے ایک جسم ہوتا ہے. اب جو یہ بدن ہے روح ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے, عام طور پر ختم ہو جاتا ہے, لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے وہ روح تو موجود ہے. اللہ تعالیٰ جس جسم میں چاہیں اس روح کو داخل کر کے اس کو عذاب دیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عذاب جو ہوتا ہے وہ روح مال جسم ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ صرف روح کو ہوتا ہو جسم کو نہ ہوتا ہو, بلکہ روح مال جسم, اور وہ جسم مثالی ہو سکتا ہے کوئی بھی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس جسم کے اندر روح داخل ہے,